أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا آمنت بالله صدق الله العظيم. اے کپڑے میں لپٹنے والے آپ کھڑے رہیے رات بھر ہاں مگر کچھ دیر, آدھی رات کھڑے رہیے یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے یا آدھی رات سے کچھ اضافہ کر دیجئے, اور قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھیے. بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے اور بات کو ٹھیک کرنے والا ہے. بے شک آپ کے لیے دن میں بہت طویل مصروفیت ہے, اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے. وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے. اور یہ لوگ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں بھی تلاوت کی گئی ہیں اور کل گزشتہ بھی. ان میں سے جو شروع کی چار آیتیں ہیں ان کا مختصر بیان الحمدللہ کل کے درس میں ہوا تھا کہ اے چادر اوڑھنے والے, اے کپڑے میں لپٹنے والے, آپ ساری رات کھڑے رہیے, یعنی ساری رات اللہ کی عبادت کیجئے, الا قلیلا ہاں مگر کچھ دیر آپ آرام کر سکتے ہیں. پھر آگے اس کی تفسیر بیان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ آدھی رات کھڑے رہیے یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر دیجئے. اور ہم نے کل عرض کیا تھا کہ گویا کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ تہجد کی نماز آدھی رات پڑھی جائے, آدھی رات آدمی آرام کرے، آدھی رات تہجد کی نماز پڑھے، یا دو تہائی رات تہجد کی نماز پڑھے ایک تہائی رات آرام کرے، یا الٹ کر لے کہ دو تہائی رات آرام کر لے اور ایک تہائی رات تہجد کی نماز پڑھ لے. یہ اصل حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ کے ذریعے سے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ بہتر تو یہ ہے کہ دو تہائی رات تہجد پڑھی جائے، اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آدھی رات تہجد کی نماز پڑھی جائے، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ ایک تہائی رات تہجد کی نماز پڑھی جائے. گویا کم سے کم جو اجازت دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ ایک تہائی رات تہجد کی نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، اور دو تہائی رات آرام کیا جائے. یہ کم سے کم درجہ تھا تہجد کا، لیکن بعد میں اس مقدار کو منسوخ کر دیا گیا، اور آگے اسی صورت کے آخر میں انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو دن میں محنت کرتے ہیں کماتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد اور محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر تخفیف کر دی ہے، اب جتنا تم آسانی سے تہجد پڑھ سکو وہ پڑھ لو. چنانچہ یہ جو آدھی رات اور دو تہائی رات یا ایک تہائی رات کا حکم تھا یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، اور یہ اجازت دی گئی کہ ہر رات میں تہجد ضرور پڑھی جائے، البتہ ہر آدمی اپنے حساب سے پڑھ سکتا ہے، مختصر بھی اور طویل بھی. لیکن شروع میں حکم یہی تھا کہ یا تو دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک بٹا تین رات جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھی جائے. یہ پہلا حکم تھا جو اس سورہ مزمل میں دیا گیا. دوسرا حکم جو اس سورہ مزمل میں ہے وہ یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھیے. رَتَّلَ يُرَتِّلُ تَرْتِيل کے معنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے بھی ہیں، اور اس کے اصل معنی صاف صاف طریقے سے پڑھنے کے ہیں. اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے، ہر لفظ دوسرے لفظ سے، ہر کلمہ دوسرے کلمے سے، ہر آیت دوسری آیت سے بالکل صاف اور واضح ہو. الحمد حا علیحدہ ہو، میم علیحدہ ہو، دال علیحدہ ہو، ہا کبھی ہا بھی صحیح طریقے سے نکلے، میم بھی صحیح طریقے سے نکلے، الحمد دال بھی صحیح طریقے سے نکلے، تو ہر حرف واضح ہو. یہ ہے ترتیل. اسی لیے حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ نے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف، یعنی قرآن مجید کو صاف طریقے سے کھول کھول کر پڑھیے، یعنی ہر حرف دوسرے حرف سے، ہر لفظ دوسرے لفظ سے علیحدہ صاف اور واضح ہونا چاہیے. اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو، قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو. تو چاہے آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لے لیں کہ کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف، اور چاہے حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لے لیں کہ قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے طریقے سے کرنی چاہیے کہ الفاظ اور حروف صاف صاف سنائی دیں اور کوئی حرف کم نہ ہو، کوئی زیادہ نہ ہو، اور ہر حرف صحیح طریقے سے ادا ہو. یہ معنی ہے ترتیل کا. تو کل جو چار آیتوں کی مختصر تشریح کی گئی تھی تو اس میں دو حکم دیے گئے تھے، ایک یہ کہ تہجد کی نماز پڑھی جائے دو تہائی رات یا آدھی رات یا کم از کم ایک تہائی رات، شروع کا حکم، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھیے. خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب ہے ہم سب کو، ساری امتیوں کو، کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو صاف صاف پڑھنا چاہیے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو وہ آیات ہیں جو کل درس میں بیان کی گئیں۔ آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں ایک بھاری بات، ہم بھاری کلام آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، بے شک ہم ڈالنے والے ہیں آپ کے اوپر، قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بھاری بات۔ یعنی یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تہجد پڑھو دو تہائی رات، آدھی رات، ایک تہائی رات، اور یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور وہ تلاوت بھی صاف صاف ہونی چاہیے، یہ اس لیے کہ ہم آپ کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ وہ وحی ہے، کلام اللہ ہے۔ کیونکہ یہ جو سورۃ المزمل ہے یہ تو شروع کی سورتوں میں سے ہے، تو اشارہ ہو گیا کہ اب یہ وحی کا سلسلہ چلے گا، اور وحی جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑا بھاری کلام ہے۔ وحی اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور یہ بڑا بھاری کلام ہے، اور اس کلام کے تحمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ دو چیزوں کا اہتمام کیجئے، ایک تہجد اور دوسرا تلاوت قرآن صاف صاف طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں بھاری بات۔ یعنی وحی کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، اب یہ بھاری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو آپ کے قلب اطہر پر ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے نا، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا آپ کے دل کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو اس سے ڈرائیں، ڈرانے والوں میں سے آپ ہو جائیں۔ تو یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ بھاری کلام ہے، ظاہر ہے کہ مخلوق کا کلام کچھ اور ہے، اللہ کا کلام کچھ اور ہے، اس کی عظمت، اس کے ثقل، اس کے بوجھ اور اس کے تاثیر کا آدمی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات کہ یہ اللہ کا کلام بڑا بھاری کلام ہے، یہ بات سورۃ الحشر کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ اتنا بھاری کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ اور یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ بھاری ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے تو اس طریقے سے کہ جب یہ وحی نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کو اوپر ایک سخت بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں، تو اس میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آ کر سارا واقعہ بتایا تو یہ کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ میرے اوپر، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا تھا۔ اور آپ کے اوپر ایک کپ کپی تاری ہو گئی تھی، اور پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی دسرونی دسرونی۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو وحی کا احساس ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وحی کا احساس ہوتا ہے، اور میرے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جان نکلنے کا ڈر ہوتا ہے، اتنا بوجھ تھا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیحین کے اندر صحاح کے اندر موجود ہے، کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کا کی ران میرے ران کے اوپر تھی، گھٹنا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قادت ترز و فخیزی، کہ قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی، اتنا بوجھ ہوا کہ مجھے ڈر لگا کہ میری ران آج ٹوٹ جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کی ران ٹوٹنے کے قریب ہے، تو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قول ثقیل کا کتنا ثقل ہوگا، اس کا آدمی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، کہ میں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سردی کا دن ہوتا تھا، لیوم شاتن، سردی کا دن ہوتا تھا اور سخت سردی ہوتی تھی، مگر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ان جبینہ لیتفصد عرقا، تو آپ کی جو پیشانی مبارک ہے پسینے سے تر ہو جاتی تھی، سخت سردی میں آپ کی پیشانی جو تھی وہ پسینے سے تر ہو جاتی تھی۔ اور یہ بھی صحاح وغیرہ کی روایت ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اگر کسی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو وہ اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، وہ بیٹھ جاتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ بیٹھ جاتی تھی بلکہ اپنا جو گلا ہے وہ زمین کے ساتھ لگا دیتی تھی، یعنی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا گلا اوپر رکھ سکے، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور گلا جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا دیتی تھی۔ یہ ساری روایات موجود ہیں، معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اگر پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو جب یہ نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا تھا، جیسے ابھی عرض کیا گیا آپ کے قریب میں جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا وہ متاثر ہوتا تھا، یہاں تک کہ جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تھے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ تو ثقل تھا ظاہری طور پر، پھر معنوی طور پر کہ اللہ کے اس کلام کے کیا اسرار ہیں اور کیا رموز ہیں، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اس کے اندر کیا کیا معانی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک پورا سمندر ہے ہر آیت کے اندر۔ اور اس کا حدیث میں آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان القرآن لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو معنوی طور پر، پھر اس قرآن پر عمل کرنا یہ بھی تو کوئی آسان نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تعلیم، تبلیغ، حقوق اللہ، حقوق العباد، ساری باتیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب شروع سے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کی ساری آیتوں کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ قولا ثقیلا، بڑا بھاری کلام ہے، بڑی بھاری بات ہے۔ پھر صرف خود ہی عمل نہیں کرنا بلکہ آگے مخاطبوں تک پہنچانا، اور صرف مخاطبوں تک نہیں پہنچانا بلکہ پوری دنیا تک پہنچانا۔ رحمت للعالمین کو یہ فریضہ دیا گیا کہ آپ پوری دنیا کے انسانوں تک یہ بات پہنچائیں۔ اب آپ بڑھا رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں، تو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے یہ قول کیا ہے، قول ثقیل ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, کہ بے شک ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں ایک بھاری بات, بھاری بات آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. یعنی یہ قرآن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ بڑا بھاری کلام ہے. اس بھاری کلام کا تحمل کرنا ہے آپ کو, اس بھاری کلام کا تحمل آپ کو کرنا ہے. اس تحمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ تہجد پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں. معلوم ہوا کہ اگر آدمی دنیا آخرت کے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی ذمہ داری سونپی گئی, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد اور تلاوت قرآن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تہجد کا حکم دیا, پھر تلاوت قرآن کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, کہ بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اور کتابوں میں تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, اور کہا کہ آپ کے سلوک کا طریقہ کیا تھا, آپ کے سلوک کا طریقہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سلوک کا طریقہ تلاوت اور کثرت ذکر تھی. قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, جیسا کہ آگے وذکر اسم ربک میں آنے والا ہے. پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ تم لوگوں نے اس میں سے دوسری چیز تو لے لی ہے, لیکن پہلی چیز کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے, یعنی تلاوت قرآن کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنے کی ہونی چاہیے تھی. اور ہمارے شیخ جن کا بھی حال میں انتقال ہوا, حضرت نواب قیصر صاحب قدس اللہ سرہ, شاید آپ میں سے اکثر حضرات نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی, اور یہیں قبرستان میں ان کی قبر ہے. تو انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ فرمائی یہ بات, فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخر حیات میں یہ فرماتے تھے کہ اب تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اذکار کے جو باقی صورتیں ہیں ان کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کو اختیار کیا جائے. اب صوفیہ کے ہاں بڑے ذکر جلی ہے, ذکر خفی ہے, اور جناب ضرب لگانا ہے, اور جناب دوازدہ تسبیح ہے, اور طرح طرح کے ذکر اللہ کے طریقے ہیں جو اکابر صوفیہ اور ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے ان کو اختیار کیا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ان میں بھی سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی, وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. تمام اذکار میں سب سے افضل کیا ہے؟ تلاوت قرآن. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اس کو فرمایا گیا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. آگے فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هي اشد وطئا واقوم قيلا, ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا, بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے اور بات کو خوب ٹھیک کرنے والا ہے. ناشئہ یہ عافیہ کے وزن پر ہے, اور یہ مصدر ہے, اور نشا یا نشو کے معنی کسی چیز کا پیدا کرنا, اٹھنا. یہ ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا, ہی اشد وطئاً, یہ خوب روندنے والا ہے, خوب روندنے والا ہے. اگر آپ کسی کھیت کے اندر پیداوار کرنا چاہیں تو آپ کو خوب زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے. بغیر ہل چلائے آپ چاہو کہ جناب پیداوار ہو جائے اور شاندار ہو جائے, کیسے ممکن ہے؟ پیداوار تو اسی وقت ہوگی जबकि ज़मीन में हल चलाया जाएगा और उपल थपल सब कुछ ऊपर नीचे किया जाएगा, ज़मीन को नरम किया जाएगा, फिर उसके बाद पैदावार का इम्कान है। इसके बग़ैर पथरीली ज़मीन में और सख्त ज़मीन में पैदावार नहीं हो सकती, रोंदना पड़ता है। इसी तरीके से इंसान अगर ये चाहता है कि मेरे नफ्स के अंदर तहम्मुल पैदा हो और उससे नेकियां नेकियों की पैदावार हो, तो थोड़ा सा अपने नफ्स को रोंदना पड़ता है, नफ्स में हल चलाना पड़ता है। जिस तरह खेत में हल चलाना पड़ता है, इसी तरह नफ्स को रोंदना पड़ता है और उसमें हल चलाना पड़ता है। ये जो रात का उठना है, इसको कुरान मजीद ने फरमाया, इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वत्अन, कि ये बेशक रात का उठना ये नफ्स को खूब रोंदने वाला है। वह अक्वामु क़ीला, और बात को खूब ठीक करने वाला है। यहाँ रात को उठने की दो सिफतें जिक्र की गई कि रात के उठने के नकद दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि इंसान का जो नफ्स है वो रोंदा जाता है, यानी इंसान को अपने नफ्स के ऊपर काबू हासिल हो जाता है। इंसान को अपने नफ्स के ऊपर काबू हासिल हो जाता है। जब आदमी रात को उठता है तो उठना बड़ा मुश्किल है, आंखें भी कह रही हैं सो जा, हाथ पांव जो है ना वो भी सोना चाहते हैं, हर चीज़ जिस्म का एक एक हिस्सा सोना चाहता है। आपने कहा नहीं उठना होगा भाई, तुझे बाद में सुला दूंगा, इशराक के बाद खूब सुलाऊंगा तुझे, कई घंटे सुला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो उठ। तो अब आपने अपने आप को उठाया और तहज्जुद में लगा दिया, तो ये जो रात का उठना है ये नफ्स को खूब रोंदने वाला है। क्या मतलब रोंदने वाला है? यानी नफ्स को काबू में लाने वाला है। और आप हजरात जानते हैं माशाल्लाह सब नेक लोग बैठे हुए हैं कि सारे तसव्वुफ का हासिल ही ये है कि इंसान को अपने नफ्स के ऊपर काबू हासिल हो जाए। मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरे पांव, मेरा दिल, मेरे ख्यालात, मेरा दिमाग। अब कहता तो हूं मैं कि मेरी आंखें, लेकिन मेरी आंखें मेरे काबू में नहीं रहती। मेरा हाथ, मेरे पांव, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे ख्यालात, लेकिन आप कुछ चाहते हो, ख्यालात आपको कहीं और ले जा रहे हैं। आप कुछ और करना चाहते हो, दिल आपका कहीं और ले जा रहा है। आप कोई काम करना चाहते हो, हाथ पांव आपका साथ नहीं दे रहे। आप मासियत से उनको रोकना चाहते हो, नफ्स चाहता है कि नहीं मैं गुनाह की लज्जत हासिल करूँ। अब ये इंसान जो है वो अपने नफ्स को अगर काबू कर ले तो सारे मसाइल तसव्वुफ के हल हो जाते हैं। सारे तसव्वुफ का हासिल ये है कि इंसान अपने नफ्स को अपने काबू में कर ले। मेरा हाथ मेरे काबू में हो, मेरी आंख मेरे काबू में हो, मेरे ख्यालात मेरे काबू में हो, मेरा दिल मेरे काबू में हो। और इसी को सूफिया ने लिखा कि ये जो इंसान का नफ्स है ऊपर से लेकर नीचे तक, जाहिर भी और बातिन भी, हाथ पांव आंखें दिमाग और अंदर के दिल दिमाग के ख्यालात, ये सब के सब जो हैं एक घोड़े की तरह हैं, आप उसके ऊपर सवार हैं। अब अगर घोड़ा बेकाबू होगा तो सवार जो है उसको कहीं भी ले जाके मार देगा वो। अब सवार का कमाल यह है कि इस घोड़े को अपने काबू में रखे, इसको खिलाए भी पिलाए भी, पानी भी दे, गिजा भी दे, सेहतमंद भी रखे इसको, क्योंकि घोड़ा सेहतमंद नहीं होगा चलाओगे कैसे, है जी। उस घोड़े को सेहतमंद रखना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो घोड़ा आपके काबू के अंदर रहे। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने यहाँ ये बात फरमा दी कि इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वत्अन, ये रात का जो उठना है ये नफ्स को खूब रोंदने वाला है, यानी नफ्स को खूब काबू में लाने वाला है। आप घोड़े को अगर काबू करना चाहें तो उसको खिलाते हैं पिलाते हैं फिर दौड़ाते हैं फिर दौड़ाते हैं फिर दौड़ाते हैं फिर खिलाते हैं पिलाते हैं फिर दौड़ाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं फिर दौड़ाते हैं, तो ये नफ्स इसको फिर घोड़ा काबू में आता है, फिर वो जनाब आगे भी बढ़ जाता है दूसरे घोड़ों से। اب یہ انسان جو ہے یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے, ہم اپنے جسم کے اوپر سوار ہیں, ہم اور ہیں ہمارا جسم اور ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. اس لیے جیسے آپ کہتے ہیں نا میرا کتاب, میری کتاب, تو کتاب علیحدہ ہے, آپ علیحدہ ہیں. آپ کہتے ہیں میری آنکھ, میرا پاؤں, میرا دل, اس کا آپ خود کہاں ہیں؟ سوال تو ہے نا یہ. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میری آنکھیں, میرا کان, میرے پاؤں, میرے ہاتھ, میرا دماغ, میرا دل. سوال یہ کہ خود آپ کہاں ہیں؟ آپ روح ہیں, اور یہ جتنی چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کا جسم ہے. روح جو ہے وہ اس جسم کے اوپر سوار ہے. اب روح جو ہے وہ اگر اس جسم کو اپنے قابو میں کر لے اور ان کاموں میں لگائے جس سے دنیا اور دین کا فائدہ ہو, تو آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ نفس اور یہ اندر کا جو جس پر ہم سوار ہیں جسم, یہ ہمارا ساتھ نہ دے اور ہم کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں وہ کہیں اور جا رہا ہے, تو نتیجہ یہ کہ یا دنیا خراب ہوتی ہے اور یا آخرت, اور کبھی دونوں خراب ہو جاتی. اعزنا اللہ من ذلک. تو تہجد کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں آنے لگتا ہے, انسان کا نفس اس کے قابو میں آنے لگتا ہے. کیونکہ رات کو اٹھنا جبکہ نیند کا غلبہ ہو, اور خاص طور پر جب رات کا آخری حصہ ہے, چار رات کو حصے رات کے گزر چکے ہیں, پانچواں حصہ شروع ہو رہا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جناب نیند گہری ہو رہی ہے, اس وقت میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں اگر کوئی آدمی اٹھ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لے, جتنی اس کو توفیق ہے, تھوڑی یا زیادہ, اب تو ہمیں بہت اجازت مل گئی, تھوڑی سی کر لے, زیادہ کر لے, تو انسان کے رستہ کھل جاتا ہے. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. جس کو جو کچھ ملا ہے وہ تہجد اور تلاوت قرآن کے برکت سے ملا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً, بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے. یہ تو ایک قرآت کے مطابق میں نے تفسیر کی ہی اشد وطئاً, لیکن اسی کی ایک دوسری قرآت ہے ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً واقوم قیلا. اور وطاءً, یہ واطا یواطی مواطات موافقت کے معنی میں ہے, اور یہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آیا لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. اور واطا یواطیو کے معنی ہوتے ہیں موافقت کے. تو اشد وطاءً اگر پڑھا جائے گا ایک قرآت کے مطابق, تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ رات کا جو اٹھنا ہے اس میں موافقت بڑی ہوتی ہے دل کے ساتھ. دن میں آدمی جو عبادت کرتا ہے پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف نہیں ہو پاتی, کیونکہ دائیں طرف بھی کچھ کام ہے, بائیں طرف بھی کچھ کام ہے, سامنے بھی کچھ نظر آ رہا ہے, پیچھے بھی کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن رات کو دکانیں بند, مکان بند, باہر نکلنا مشکل, گھر میں ہی آپ آپ ہیں, تو خیالات جو ہیں وہ مجتمع ہو جاتے ہیں. کام کوئی آدمی اور کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. اس وقت میں اگر انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے تو وہ باتیں کرنا ایسا ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے دل بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. دعا کریں گے تو دل اور زبان ساتھ ساتھ ہوں گے. تو ان ناشئت اللیل ہی اشد وطاءً کا ترجمہ یہ ہوگا کہ راتوں کا جو اٹھنا ہے اس میں بڑی موافقت ہوتی ہے دل کی اور زبان کی. آدمی زبان سے جو کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا دل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ رات کا اٹھنا, اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کا نفس قابو میں آتا ہے, اور رات کے اٹھنے کا فائدہ, تہجد کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے دل اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. زبان اور دل کے اندر منافقت نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے اس کا پروردگار ہوتا ہے, کوئی اور دیکھنے والا ہوتا ہی نہیں. تو ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً, بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے. وہ اقوام و قیلا, اور بات کو ٹھیک کرنے والا ہے. बात को ठीक करने वाला है, इसके दोनों मफहूम हो सकते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, कि बात को ठीक करने वाला है यानी रात को जब आदमी तहज्जुद में उठता है तो अगर तिलावत करता है तो वो भी ठीक तरीके से होती है, नमाज पढ़ता है वो भी ठीक तरीके से पढ़ता है, क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं होता, बस वो है उसका खुदा है, वो है उसका परवरदिगार है। इसी तरह जब दुआ करता है तो दुआ भी बिल्कुल वो होता है और उसका परवरदिगार होता है। तो जो बात उसके मुंह से निकलती है, चाहे तिलावत हो, चाहे जिक्रुल्लाह हो, चाहे दुआ हो, वो बिल्कुल ठीक होती है। इसको कुरान मजीद ने फरमाया कि वह अक्वम कीला, कि रात का उठना ये बात को ठीक करने वाला है, यानी उस वक्त में आदमी की तिलावत, जिक्रुल्लाह और दुआ, नमाज, ये सब बिल्कुल ठीक और इस्तेकामत वाली होती है, सिरात मुस्तकीम वाली होती है। और इसका दूसरा मफहूम भी हो सकता है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कि जो आदमी तहज्जुद का इल्तिज़ाम करता है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उसकी बात को ठीक करता चला जाता है। क्या मतलब? कि दिन में भी जब वो कोई बात करता है, पढ़ाता है तालीम का या कोई और दीन का काम करता है, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उसकी ज़ुबान की हिफाजत करता है। चुनांचे इसका तजर्बा है कि अगर रात को तहज्जुद की तौफीक हो और सुबह को आप सबक पढ़ाएं तो बात करने का तरीका कुछ और होगा, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। फिर दिन में रात में जो उठा था तो उसकी वजह से अल्लाह ताला दिन भर उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जो बात निकलती है वो अक्वम होती है, सीधी बात होती है, ठीक बात होती है। तो तहज्जुद के वक्त में जो आदमी बात करता है वो ठीक होती है, और तहज्जुद की बरकत से फिर ये नतीजा भी निकलता है कि दिन भर जो फिर बात करता है वो भी ठीक होती चली जाती है। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया कि इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्द वतअन, बेशक रात का उठना ये नफ्स को खूब रोंदने वाला है, व अक्वम कीला, और बात को खूब ठीक करने वाला है। तो रात के उठने से एक फ़ायदा यह हुआ कि नफ्स काबू में आ गया, दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ज़ुबान सही हो गई, तिलावत सही होगी, और दिन में उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह फिर आपकी ज़ुबान और ख़यालात काबू में रहेंगे, ठीक रहेंगे। आगे फरमाया इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, बेशक आपके लिए दिन के अंदर बड़ी लंबी मसरूफियत है। ये सब खिताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम आयात में खिताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से खिताब है सारे उम्मतियों को, हम जैसे गुनाहगारों को भी। तो इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, बेशक आपके लिए दिन के अंदर लंबी मसरूफियत है। इन्ना के माने बेशक, लका आपके लिए, फिर नहारी दिन में, सबहन, सबाह यसबहु के माना होते हैं चलना, फिरना, तैरना, ज़्यादातर अरबी ज़ुबान में इसका माना आता है तैरने के। और ज़ाहिर है तैरा, जब आदमी तैरता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पांव चलाने के पड़ते हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा वर्जिश ही किस में होती है, तैरने में होती है। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ये फरमाया कि बेशक आपके लिए दिन के अंदर लंबा तैरना है, यानी लंबी मसरूफियत है। दिन में तो आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, रात को उठा कीजिए और उठकर हमसे बातें किया कीजिए, ये मतलब है। दिन में तो आपको बहुत मसरूफियत रहती है कि लोगों को कुरान भी सिखा रहे हैं, युअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा, हिकमत भी सिखा रहे हैं, उनका तस्किया भी कर रहे हैं और फैसले भी कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हैं, तालीम भी कर रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं, 8 बीवियों के हकूक़ भी अदा कर रहे हैं, और जनाब अहले मदीना के तमाम उमूर का फैसला भी फरमा रहे हैं। दिन में तो आपको बहुत मसरूफियत रहती है, रात को उठा कीजिए, हमसे बातें किया कीजिए, ये मतलब है। اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں بڑی لمبی مصروفیت ہے. سبحن کا ترجمہ ہم نے کیا کر دیا، مصروفیت، تیرنا، چلنا پھرنا، آنا جانا. اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا، یعنی آپ بہت مشغول رہتے ہیں، دن بھر آپ بہت مشغول رہتے ہیں، آپ رات کو اٹھ کے ہم سے تہجد میں باتیں کیا کیجیے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دن میں تو آپ بہت مصروف رہتے ہیں، بڑے کام ہیں آپ کو، آپ رات کو اٹھا کیجئے اور تہجد پڑھ کے ہم سے باتیں کیا کیجئے. تہجد ہے ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا نام. الحمدللہ رب العالمین، جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سب اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں. اور یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو سب کے سمجھنے کی اور ہمارے بھی سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بے شک آپ کے لیے دن میں بڑی لمبی مصروفیت ہے، یعنی دن میں تو آپ بہت مصروف رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر جو مصروف رہتے تھے وہ کس کام میں مصروف رہتے تھے؟ وہ بھی تو سارا کام عبادت کا تھا. اگر آپ آگے لوگوں کو قرآن مجید پہنچا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اگر آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر آپ حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اگر آپ تزکیہ کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر آپ گھر والوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں 8 خواتین کے تو وہ بھی تو عبادت ہے، اگر آپ فیصلے کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر صفہ میں جو اصحاب صفہ ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. سارا دن آپ کا عبادت میں تھا یا نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن عبادت میں گزرتا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے ہوتا ہے. دن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی وہ ایسی تھی کہ اللہ تعالی کے لیے تھی مگر اس کا تعلق مخلوق سے تھا، اور رات کو وہ ایسی عبادت تھی کہ مخلوق ہے ہی نہیں سامنے، اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہو رہے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور جناب تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار ہو رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ چاہے عالم ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے مبلغ ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے کوئی بھی نیک آدمی ہو، وہ دن بھر کتنا ہی نیکی کا کام کیوں نہ کرتا ہو لیکن اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ مخلوق سے ہوگا. اور جب مخلوق سے تعلق ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ہم جیسے آدمی جو ہیں جب مخلوق کے ساتھ رابطہ رکھیں گے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ضرور ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اونچ نیچ ہونے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دن میں تو آپ کی جو عبادت ہے اس میں مخلوق بھی ساتھ ہے، رات میں آپ ایسی عبادت کیجئے جو صرف ہمارے ہی ساتھ ہو اور کوئی نہ ہو، ہم ہوں اور آپ ہوں. یہ فرمایا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ بے شک آپ کے لیے دن کے اندر لمبی مصروفیت ہے، دن میں آپ بہت مصروف رہتے ہیں. تو کیا مقصد کہ دن میں تو آپ بہت مصروف رہتے ہیں اور لیکن رات کو آپ تہجد کی نماز ہمارے لیے پڑھا کیجئے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے. اسی لیے تمام اکابر فرماتے ہیں کہ ہر وقت مخلوق کے ساتھ مبتلا رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. صبح سے شام تک ہر وقت آپ مخلوق کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی، ہر وقت آپ کی توجہ کس کی طرف ہے؟ مخلوق کی طرف ہے. ٹھیک ہے وہ نیکی کا کام ہے، درس قرآن بھی نیکی ہے، تعلیم بھی نیکی ہے، تبلیغ بھی نیکی ہے، جہاد بھی نیکی ہے، اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق ادا کرنا, یہ بھی نیکی ہے. لیکن یہ ہر وقت مخلوق ہی کے ساتھ رہنے میں وہ بات ختم ہو جائے گی. پھر جو اصل تعلق مع اللہ مطلوب ہے وہ تو رات ہی کو اٹھنے سے حاصل ہوتا ہے جب مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. اس لیے ہر وقت مخلوق کے ساتھ تعلق میں مبتلا رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. ایک حد تک رہنا چاہیے, جتنی ہماری ذمہ داری ہے شرعاً. کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آدمی ہو اور اس کا پروردگار ہو اور مخلوق سے بالکل قطع نظر کر لی جائے, جس کو آگے قرآن مجید میں اسی صورت میں فرمایا جائے گا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب سے کٹ جائیے, سب مخلوق سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اسی لیے تمام اکابر, علماء, محدثین, صوفیہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ دن میں چاہے کتنا ہی دین کا کام کیا جائے لیکن رات کو کوشش کرتے تھے کہ مخلوق سے علیحدہ ہو جائے اور تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہو اور تلاوت ہو اور تہجد ہو. یہ بات قرآن مجید کی اس سورہ مزمل میں فرمائی گئی کہ ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً, بے شک رات کو اٹھنا یہ نفس کو خوب روندنے والا ہے, وہ اقوى مقیلا, اور بات کو خوب درست کرنے والا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک آپ کے لیے دن میں بہت لمبی مصروفیت ہے. دن میں تو آپ بہت مصروف رہتے ہیں, رات کو اٹھا کیجئے, اس رات کے اٹھنے سے نفس بھی قابو میں آئے گا اور بات بھی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. آج اتنا ہی رکھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے, رات کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے. تہجد میں اٹھنے کی اور تلاوت قرآن کی جو آپ نے تاثیرات بیان کی ہیں سورہ مزمل میں, یا اللہ وہ سب تاثیرات اور وہ سب برکات ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور ان کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں تہجد کی, تلاوت قرآن کی اور رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور جو خیر و برکات آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کو عطا فرمائیں, یا اللہ ان میں ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.